أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وطبيب نفوسنا خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. سب سے پہلے آپ تمام بزرگان، علماء، برادران، خواہران کی خدمت میں اعیاد شعبانیہ کی مناسبت سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ظاہراً کئی خوشی کے موارد اسباب ادھر جمع ہوا ہے. مجھے تو حکم ملا ہے جناب حجت الاسلام آغے ڈاکٹر سے کہ مولا امام زمانہ کے بارے میں چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَشْفَقْنَ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے اپنی امانت پیش کی، آسمانوں پر پیش کی، زمینوں پر، پہاڑوں پر، سب نے انکار کیا. کسی نے اس امانت کے امین بننے کے لیے اپنا آپ کو تیار نہیں کیا. اس کی وجہ وہ اشفقن منہا، سب ڈر گئے، جرأت کسی کے پاس نہیں تھی. وہ حمل علی انسان، انسان نے اس امانت کو اٹھایا. امانت سے مراد کیا ہے اس کے گفتگو میں جائے بغیر، دین خدا ہے اور خلافت الہیہ ہے. خلاصہ دین خدا، تکلیف الہی، خدا کی طرف سے ذمہ داری یہ عظیم امانت پیش کی اور کسی نے قبول نہیں کیا. وجہ بھی واضح ہے، ان میں صلاحیت نہیں تھی قبول کرنے کی، نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں، نہ پہاڑوں میں صلاحیت نہیں تھی. خدا نے ان کو صلاحیت نہیں تھی، یہاں پر قبول نہیں کیا، انکار کیا، ڈر گئے. مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ صلاحیت نہیں دی تھی، صرف انسان کو یہ صلاحیت دی تھی، انسان نے قبول کیا. لیکن دو عیوب کی وجہ سے، دو کوتاہیوں کی وجہ سے انسان نے خیانت کی. انہ کان ظلوما جہولا، ظلوم مبالغہ ہے ظلم میں، ظالم میں، لیکن یہ انسان بڑا ظالم تھا. جہولا اور یہ انسان بڑا جاہل، صلاحیت تھی لیکن جہالت اور ظلم کی وجہ سے امانت میں خیانت کی. اسی لیے کیونکہ امانت سب کے سامنے پیش ہوا، خدا نے انسان کو اس امانت کے اہل بنانے کے لیے نبوت اور امامت کا انتظام کیا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے انہیں امام بنایا من کا جو بھی معنی ہو فی الحال اس تفسیر میں نہیں جاتے ہیں، ہم نے انہیں امام بنایا، یحدون بامرنا، یہ ہدایت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہدایت دو قسم کے ہے، ایک راستہ بتانا جس کو مدارس میں کیا کہتے ہیں، اراءۃ الطریق، دوسرا منزل تک پہنچانا جس کو ایصال الی المطلوب۔ یعنی ہم نے انہیں امام بنایا تاکہ لوگ یہ لوگوں کو راستہ بھی بتائے، ہدایت دونوں قسم کی ہدایت ہے، راستہ بھی بتائے اور منزل تک بھی پہنچائے۔ راستہ بتانا تعلیم کا کام ہے، منزل تک پہنچانا تربیت کا کام ہے۔ ہم انسانوں کی تربیت کریں، ہم انسانوں کی تعلیم دے۔ تعلیم تو سمجھ میں آتا ہے، تربیت کے حوالے سے بہت سے عوامل کی ضرورت ہے انسانوں کی تربیت کے لیے۔ تو اس حوالے سے ان عوامل کی طرف بھی جانا مد نظر نہیں ہے، ظاہر ممکن دل کے راستے سے، ایک حکومت اسلامی کے راستے سے، دو امام اسوہ بن کر، تین، کم از کم تین واضح راستے ہیں۔ ایک دل کے راستے سے امام کا رابطہ ہوتا ہے اہلیت رکھنے والوں کے ساتھ، شیطان کا رابطہ ہوتا ہے شیطان کے ساتھ سنخیت رکھنے والوں کا، یعنی جس نے شیطان کے لیے دل میں گوشے نرم رکھا ہے، شیطان اسی گوشے نرم سے انسان کے دل میں وارد ہوتا ہے۔ جس نے امام کے لیے گوشے نرم رکھا ہے، امام اسی گوشے نرم کے ذریعے اس کی ہدایت کرتا ہے، اسوہ بن کر بھی ہدایت کرتا ہے۔ اسوہ کا اثر ہدایت میں بہت زیادہ ہے، حکومت اسلامی کے ذریعے بھی ہدایت کرتا ہے۔ امام رہبر ہے، سیاسی رہبر، رہبر ہے علمی رہبر، رہبر ہے کردار کے رہبر۔ امام جماعت دو رکعت کے کردار کے رہبر، یعنی دو رکعت میں امام جماعت کے اقتدا کرنا پڑے گا، اگر ایک جگہ پر اقتدا نہیں کیا تو آپ کی جماعت باطل۔ امام اسی طرح سے رہبر ہے تمام کردار کے لیے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کے پیغام پیغمبر نے پہنچایا ہے، پائے تکمیل تک پہنچانے والا آخری امام ہے، عملی پہلو۔ اور اسی طرح سے رہبر سیاسی کو بھی عربی میں امام کہتے ہیں، ہم قائد کہتے ہیں پاکستان میں، ایران والے رہبر کہتے ہیں فارسی میں، عربی میں امام۔ اور اسی طرح سے رہبر علمی، مذاہب اربعہ کے فقہا کو کیا کہتے ہیں، امام، یہ عربی زبان کی وجہ سے ہے، امام کیا نام، احمد، امام مالک، ابو حنیفہ وغیرہ، یا اشعری وغیرہ، ماتریدی۔ اور تو امامت علمی، امامت سیاسی، امامت اخلاقی، امامت کردار۔ تو خدا نے امام کا انتظام کیا تاکہ امام خود کیسے تھے، امانت کے امین بن گئے تھے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، مقام عمل میں صابر تھے، ظالم نہیں تھے بلکہ صابر تھے۔ لا ينال احد الظالمين، امامت کے بارے میں فرمایا ظالم تک یہ احد نہیں پہنچ سکتا۔ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، اور یقین کے منزل پر فائز تھے، یعنی عالم بھی تھے، علم میں یقین کے منزل پر، اور عامل بھی تھے، عادل تھے، اور عدالت میں عصمت کے درجہ پر فائز تھے، عصمت کے درجہ پر فائز تھے۔ تو خود ان دو شرائط کے حامل تھے، ایک خصوصی انتظام الہی کے تحت ان دو شرائط کے حامل تھے، تو دوسروں کو بھی آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کے مالک بنانے کے لیے، یعنی کیا ہے؟ ظالم اور جاہل ہونے سے نکال کر عالم اور عادل بنانے کے لیے. اسی لیے عہد پیغمبر سے پہلے عہد جاہلیت, اس عہد کا نام کیا؟ عہد جاہلیت ہے نام ہے. پیغمبر جب مبعوث ہوئے پھر عہد علم آیا, وہ دور جاہلیت تھا, یہ دور علم ہے. تو خدا نے اسی لیے امامت کا انتظام کیا. اور آپ جانتے ہیں امامت, بہت سے انبیاء امامت کا مقام پر فائز تھے. یہ آیت بھی بنی اسرائیل کے کچھ اہم انبیاء کے بارے میں ہے, ان کی امامت کا تذکرہ ہے. تو امام کا انتظام کیا اسی حوالے سے کہ انسانوں کو امانت کے امین بنائے, شائستہ تکلیف الہی بنائے. تو ظاہر ہے امام کا کام کیا ہے؟ ہدایت ہے. تو امام پردہ غیب میں تو نہیں جائیں گے, ہدایت کرنے والا ظاہر ہونا پڑتا ہے. اگرچہ پردہ غیب میں جانے سے ہدایت کرنے کے سارے راستے بند نہیں ہوتا ہے, یہ تو آپ کو معلوم ہے. پیغمبر نے بھی فرمایا, باقی ائمہ نے بھی فرمایا, بادل جس طرح سے, سورج جس طرح سے بادل کے حجاب میں غائب ہو تب بھی سورج فائدہ دیتا ہے, یہ تو سائنسی لحاظ سے بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس طرح سے فائدہ نہیں دیتا جس طرح سے ڈائریکٹ چمکتا ہے. لیکن سایہ میں بھی سورج کا, ابھی یہ سایہ ہے, اس کی روشنی سورج کا ہے. سمندر میں کہتے ہیں جہاں تک سورج کے نور کا اثر ہے وہاں تک سبزی اگتے ہیں, جہاں سے نور کا اثر ختم ہوتا ہے وہاں سے نیچے سبزیات بھی نہیں ہیں. تو بالواسطہ بلا واسطہ دونوں سورج مؤثر ہے, اسی لیے فرمایا. لیکن جو ڈائریکٹ ظاہر ہو اس جیسا تو نہیں ہوتا ہے. تو امام کا کام ہدایت ہے, ظاہر ہونا. خدا کا کام بھی ہدایت ہے, اسلام کا کام بھی ہدایت ہے, قرآن کا کام کیا ہے؟ ہدن للمتقین. پیغمبر بھی نبی ہادی ہے, خدا بھی ہادی ہے, امام بھی ہادی ہے. ہدایت ان کے اولین فریضہ ہے. تو پردہ غیب میں نہیں جائیں گے, پردہ غیب میں گئے اب اس کے اپنی جگہ پر, اب ظاہر کب ہوں گے؟ مشہور ہے ہمارے درمیان کہ 313 آدمی مخلصین جب امام کی ایک آواز پر لبیک کہیں گے تو امام آئیں گے. 313 ہے یا نہیں ہے؟ ابھی لبنان کے حزب اللہ کے جوان کتنے ہیں؟ انقلاب ایران کے بعد فلسطین کے لیے 70,000 لوگوں نے نام لکھوایا تھا, عورتیں بھی گئی, لڑکیاں بھی گئی تھی, کچھ گم بھی ہو گئی وہاں پر عرب کے کیا ہے وحشیوں کے درمیان. تو ابھی ایران میں دیکھیں کئی لاکھ شہید ہو گئے ہیں نائب امام کے حکم کام. عراق میں دیکھیں آقائے سیستانی کے حکم پر, اس وقت بتا رہے تھے کہ 12,00,000 لوگوں نے اپنا نام لکھوایا جنگ کے لیے. تو ہے یا نہیں ہے؟ 313. اب اس عدد کے راز کیا ہے؟ ایک درود پڑھے محمد علی محمد. تو 313 عدد کے راز کیا ہے؟ یہ ایک نقطہ ہے. امام جانتے ہیں, خدا جانتا ہے. تو 313 پہ عجیب یہ ہے کہ پیغمبر خدا کی بھی تحریک کا آغاز مدینے میں 313 سے آغاز ہوا, جنگ بدر 313 سے. عجیب حالت شباہت, پیغمبر کی آمد کی خبر لے کر یہودی 400 سال پہلے آئے تھے مدینے میں تاکہ پیغمبر کے مددگار بنیں, منتظرین پیغمبر تھے. لیکن جب پیغمبر آ گئے یہودیوں نے نہیں مانا, کہا یہ ہماری قوم سے نہیں ہے, عرب سے ہے. اور عربوں نے قبول کیا. بہت خطرناک ہے ہمارے لیے, یہاں دل صاف نہ کرے تو ہو سکتا ہے کسی جگہ پر پھنس جائے. یہودی اپنے وطن چھوڑ کر تبع کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ آئے تھے وہاں بسنے کے لیے 400 سال پہلا تاکہ ایمان لائے. اس خود قرآن میں یہ ہمارے یعرفون ہو کما یعرفون اپنا ہم اپنے بیٹوں کو جس طرح سے یہ لوگ پہچان لیتے ہیں یہ میرے بیٹا ہے, اسی طرح اس نبی کو پہچانتے ہیں, جانتے کہ یہ خدا کا نبی ہے, لیکن دل جب صاف نہیں کیا کوئی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے. پاکیزہ دل میں خدا کے لیے جگہ ہے نا. قلب المؤمن عرش الرحمن. تو یہ ہوا ایک شبہات. دوسری شبہات یہ تھی کہ یہ جو عرب تھے مسلسل جنگوں کی وجہ سے مایوس ہو گئے تھے, نا امن, فقر, غربت, جنگ, اسی لیے وہ صلح کے لیے تیار تھے. ایک آدمی کو بادشاہ بھی بنا رہے تھے, اسی کیا ہے عبداللہ ابن ابی کو. خوف و خطر و مایوسی کی وجہ سے اور پھر یہودیوں کے خبروں کی وجہ سے عرب لوگ تیار ہو گئے, تیار تھے, اپنی مجبوری بھی تھی, فوراً پیغمبر کو قبول کیا قبیلے اوس و خزرج نے, لیکن یہودیوں نے قبول نہیں کیا. قبول کرنے والے عرب بھی زیادہ نہیں ٹھہر سکے پیغمبر کے بعد. فوراً صریحاً جس شخص کی نشاندہی پیغمبر نے کی تھی اس کو ٹھکرا دیا. لیکن خلاصہ ایک شباہت ہے شروع میں, انتظار, طلب, خوف, اور یہ عوامل. تو 313 کے عدد میں کیا خصوصیت تھی؟ عدد تو بہت ہے, شاید تعداد مراد نہ ہو, اہم نہ ہو, کیفیت اہم ہو. 313 ایسے افراد جو پورے عالم میں, پوری دنیا میں انقلاب کی قیادت کر سکے. تمام تلاطم میں ان کے دل میں تردد پیدا نہ ہو جائے, عالم میں انقلاب لانا کوئی آسان کام تھوڑا ہے. آپ یہاں سے گھر جائیں گے, گھر اہل خانہ کی بات سن کر بدل جاتے ہیں, تو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. دوستوں کا اثر ہوتا ہے, عزیزوں کا اثر ہوتا ہے, سیاسی تجزیہ کرنے والوں کا اثر ہوتا ہے, دشمن کی طاقت کا اثر ہوتا ہے. بہرحال ہم اپنی زندگی میں بہت سے اہداف بناتے ہیں, پھر مقصد کی مشکل کو دیکھ کر آہستہ آہستہ اس میں شک کرنے لگتے ہیں. تو یہ 313 اگر ایسے یقین والے ہو کہ تمام زلازل, تمام مصائب, تمام مشکلات ان کے پاؤں میں ارتعاش پیدا نہ کر سکے, ثابت قدم رہ سکے. زلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. دوسرے نقطے جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ معجزہ, خدا ایسا معجزہ امام کو دے گا کہ امام عالم میں انقلاب لا سکتا ہے. لیکن اگر صرف معجزے کے ذریعے انقلاب لانا ہوتا تو روزہ اول خدا ہی یہ کام کرتا, اتنے مشکلات برداشت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. غلط کام کرنے والے پر آسمان سے کیا ہے, پتھر, کنکر مارتا تب بھی کافی تھا. کہا جاتا ہے پانی کے ایک قطرہ اگر خاص اسپیڈ کے ساتھ جائے تو ممکن انسان کو سوراخ کرے. تو کیا ہے ابابیل کے, ہم نے تو مانا ہی تبدیل کے پرندوں کا نام ہی ابابیل رکھ دیا. کنکریاں کیا ہے, کتنے مؤثر ہوئے. تو اسی قسم کا کر سکتا, کوئی مشکل نہیں تھا, معجزہ سے مشکل حل ہونا تھا. تو یہاں پر بزرگان شیخ صدر کے جملہ ہے, فاعل کی فاعلیت کے علاوہ قابل کی قابلیت کی ضرورت ہے. فرض کیجیے ایک بہترین اس عبد القادر خان ہمارے ایٹمی سائنسدان ہے, شاید سب سے بڑا نام ہو پاکستان میں, اس کو لاؤ پڑھاؤ, پہلی کلاس کے بچوں کو پڑھانے کے لیے رکھے, پہلی کلاس کے بچے کچھ بھی نہیں سیکھیں گے, وہ پہلی کلاس کے استاد سے بہتر سیکھیں گے اس کے بنسبت. صرف استاد صحیح ہونے سے بچے ترقی نہیں کر سکتے، بچے استاد سے لینے کی صلاحیت بھی ان میں ہو، یہ ہر جگہ ہے۔ قابل میں قابلیت چاہیے اور فاعل میں فعالیت، دونوں ہو۔ پیغمبر کی تربیت کا اثر علی نے سب سے زیادہ لیا، کہ اسی لیے کہتے ہیں قرآن بھی معجزہ پیغمبر ہے، علی بھی معجزہ پیغمبر ہے۔ علی شاگرد پیغمبر، عظمت علی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے یہ نبی ہے۔ قابل میں قابلیت چاہیے۔ تو تیسرا جو کہا جاتا ہے ظلم ہے۔ اب عرض کے معجزہ سے تو صرف معجزہ سے حل نہیں ہونا ہے، آیا معجزہ ہے یا ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، ان کے بھی تمیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جو خبریں ہیں آخر زمان میں یہ ہوگا وہ ہوگا، اس قدیم زمانے کے لوگ سمجھتے تھے سب معجزہ ہے، لیکن امکان ہے سب معجزہ نہ ہو۔ سنت الہی یہ ہے معجزہ اس بات حق کے لیے ہوتا ہے، عصائے دست اہل حق نہیں ہیں، شمشیر اہل حق نہیں ہیں۔ اگرچہ یہ کلیئر ہے سب سے زیادہ معجزات امام زمانہ کو خدا دے گا، لیکن جتنی خبریں ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ دیکھو مشرق والے مغرب والے کو دیکھ سکیں گے، سب امام کو دیکھ سکیں گے، امام سے بات کر سکیں گے، اس زمانہ میں اس کو معجزہ سمجھتے تھے۔ ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، موبائل سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو معجزات کے ذریعے اگر حل ہونا تھا تو روزہ اول سے یہ کام کر، پیغمبر کا مقام امام زمانہ سے افضل ہے، علی کا مقام افضل ہے، تو روزہ اول سے کرتے۔ تیسری بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہ ظلم زیادہ ہو جائے تو امام ظاہر ہو جائیں گے۔ امام کے غائب ہونے کی وجہ ظلم ہے، تو ابھی ظاہر ہونے کی وجہ بھی ظلم ہو، یہ سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور لیکن یہ تینوں باعث بن سکتا ہے امام کے ظہور کا، ایک دوسری نگاہ میں اگر ہم دیکھیں گے۔ وہ 313 سے مراد وہی عظیم شخصیات ہو، 313 سے مراد ایسے 313 ہو جو اس عالمی انقلاب میں قیادت کر سکے، امام کے دست و بازو بن سکے، امام کو سمجھ سکے۔ پیغمبر کے بعد علی کے ساتھ کتنے رہے؟ تین رہے نا، چار رہے، پانچ رہے، یعنی باقی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ بزرگان کہتے تھے کہ جناب سیدہ سے کہ علی نہیں آئے تھے، اگر علی آتے تو ہم علی کی بیعت کرتے۔ کوئی اتنی سادہ بات ہے، اتنی معمولی بات ہے خلافت پیغمبر، اگر علی آتے علی کی بیعت کرتے، ابھی یہ آ گئی ان کی بیعت کی ہم نے، یعنی درک نہیں کر سکتے تھے۔ اصل نکاح 14 صدی گزرنے کے باوجود بھی حکومت اسلامی کی طرف نگاہ کیا ہے؟ ایک چپراسی چپراسی کی نوکری ملنے سے خوش ہو جاتا ہے، اقتدار ملنے والوں کو اقتدار ملنے سے خوش ہوتا ہے، یعنی نگاہ صرف اور صرف مادی ہے، حکومت کی طرف نگاہ صرف مادی ہے۔ ابھی تک سوچ نہیں بدلا ہے، نہ دوسروں کے، ہماری سوچ نہیں بدلا ہے کہ یہ قوموں کی اخروی سعادت اور شقاوت میں بھی مؤثر ہے حکومت، یہ سوچ اسی لیے مخالفین ہیں نا، حکومت ایران کے بھی مخالفین ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہی نہیں کہ قوموں کی مذہبی سعادت میں بھی حکومت کا اثر ہے۔ الناس علی دینی ملوکہم، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تو تعداد مؤثر ہے، لیکن ایسے سمجھدار تعداد ہو تو دنیا کو فتح کرے۔ ایک خمینی تھا جس نے درک کیا مرجعیت کے معنی کو، تو مرجعیت کو حق کے لیے استعمال کیا۔ اصل مرجعیت کے معنی کو امام خمینی نے درک کیا کہ مرجع کیا ہوتا ہے، کیا طاقت ہو اس میں، اس سے کیا کام لے سکتے ہیں۔ عزاداری اور عاشورا کو اس نے درک کیا، اس کو سمجھ میں آیا اس سے کیا کام لے سکتے ہیں مقصد حسین کے لیے، سب نے درک نہیں کیا اس کو۔ تو یہ اشخاص افراد بہت عالم میں انقلاب لانا، وہ بھی کس میں؟ ترقی یافتہ عالم میں، اتنے مفکرین ہیں، فلاسفر ہے، سائنسدان ہیں، ہر میدان میں ماہرین ہیں، ان سب کو قانع کرنے والے اور تمام مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے والے، میں تو میں اپنی کمزوری کی میں آپ کو بتاتا ہوں. روز اول انقلاب ہو کے 6-7 مہینے کے بعد ہم ایران گئے. روز اول وہاں جانے کے بعد ہر روز چاہتا تھا کہ ایران جھگڑا نہ کرے امریکہ کے ساتھ. یہ میرے سمجھ میں آ رہا ہے اسلامی معیاروں کے مطابق سار ایران کے جھگڑے اسلامی معیاروں کے مطابق ہے, یہ میرے 100% سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن میرے دل ابھی مسلمان نہیں ہوا, اس لیے دل چاہتا ہے کیا کچھ تھوڑا سا نظر انداز کرے, کچھ چشم پوشی کرے, کچھ یہ کرے, یہ دل کی چاہت ہے. جبکہ میرے کوئی مسئلہ نہیں, مشکل ہو جائے میں بھاگ کر ادھر آؤں گا. اس کے باوجود یہ کوئی آسان تو ان چیزوں کو برداشت کرنا. دوسرا عرض کیا, یہی آگے ناصر مکارم خدا ان کی حفاظت کرے کہ کتاب ہے امام زمانے کے بارے میں, آپ سب نے مطالعہ کیا ہوگا, بہت اچھی کتاب ہے. تو اس میں یہی کہتے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے, دنیا کے فرہنگ میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے, دنیا کی ٹیکنالوجی میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے, ہر چیز میں ہمارا حصہ, کیونکہ امام کے ظہور میں مؤثر ہے, ظہور کے بعد بھی ان کی ضرورت ہے. یعنی یہی معجزات, سارے معجزات, یہ عالمی حکومت کے لیے ٹیکنالوجی میں ترقی یافتہ افراد ہونے کی ضرورت ہے. اگر ٹیکنالوجی میں آپ پیچھے ہو تو عالم میں اپنے کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں. ایران میں آپ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ مجاہد بہت ہے, لیکن علمی شخصیات کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے مذہبیوں میں, اسی لیے بہت سی جگہوں پر مشکل پیش آتا ہے, خیانت کرتے ہیں. ایرانی ہیں, بڑا سائنسدان بھی ہے, لیکن چونکہ مذہبی طور پر اتنا وہ نہیں ہے اس لیے خیانت بھی کرتا ہے. لیکن مذہبی لوگ بقدر کافی ہو تو یہ انقلاب کہاں سے کہاں تک جاتا. ایک چھوٹو حکومت چلانے کے لیے دیندار لوگ کیا ہے, صرف میدان جنگ میں مجاہد نہ ہو, علمی میدان میں بھی جاؤ. تو اسی لیے کیا ہے, معجزات شاید وہی ہو کہ خدا جو معجزات وہ امام کو دے گا, لیکن سنت انبیاء, سنت الہی یہ نہیں ہے معجزات کے ذریعے عالم کو چلائے. آپ خود دیکھیے سنت الہی کیا ہے, اسی جو سسٹم ہے اسی سسٹم کے ذریعے چلانا ہے, اسی سسٹم کے ذریعے چلانا ہے. قیامت بھی جب ہوگی, سورج ادھر الشمس کورت, سورج کا نور ختم ہو جائے گا, سائنس والے بھی کہتے ہیں سورج کا نور ختم ہو جائے, حرارت ختم, حیات ختم, خدا بھی یہی. اچھا امام زمانے کے ظہور کے بارے میں بھی جو آیت ہے, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض, اس میں کہتا ہے خدا نے وعدہ کیا ایمان اور عمل صالح والوں کو کہ زمین میں ان کو خلیفہ بنائیں گے. ولو یمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. یعنی کیا, اسی قانون ایمان و عمل صالح کرو پھر امام آئیں گے, یہ سسٹم ہے. ابھی بھی ایمان عمل, یعنی جتنے ابھی آپ کہتے ہیں, ہم لوگ عام طور پر کہتے ہیں امام ہیں, زمانے کے ظہور کے لیے کام کرو. حقیقت میں جو کچھ ہمیں کام کرنا امام کے ظہور کے لیے, قطع نظر از ظہور امام بھی ہم پر واجب ہے, قطع نظر از ظہور امام بھی ہم پر واجب ہے. صرف ہمیں معلوم ہے کہ عالم میں یہ انقلاب صرف امام کے ذریعے آتا ہے, ورنہ شرعی ذمہ داری قطع نظر از ظہور امام ہم پر واجب ہے. ابھی جو جہاد کیا ہے, مدافع حرم کے جو جہاد ہے, اس میں اگر دفاع از حرم نہ ہو شرعی لحاظ سے واجب ہے. ایک گروہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو دفاع کرنا واجب ہے, لیکن ہم اسی وقت حرکت کریں گے جب حرم سے دفاع ہو, ورنہ اسلام کے دوسرے حکم سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, ہم نے ذہنوں کو بنایا نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تو تیسرا یہ ہے کہ ظلم. اب ظلم میں بھی میرے خیال میں امام کے ظہور میں مؤثر ہے. وہ کیسا, اس طرح سے کہ جب ظلم زیادہ ہو جائے گا, اہل حق ظلم کو برداشت بھی کریں گے, ظلم کے ساتھ مقابلے بھی کریں گے, زیادہ تجربہ حاصل کریں گے, زیادہ تجربات حاصل کریں گے. خود مغرب والے حیران ہیں ایران کی اتنی برداشت کو دیکھ کر, کس طریقے سے برداشت کر رہے ہیں, کس طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں. مخفی طریقوں سے تیل بیچنے کی چیزوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کیسا بیچتے ہیں, خلاصہ اہل حق ظلم کے مقابل میں دو کام کرتے ہیں، ایک ظلم کو برداشت کرتے ہیں حق کے لیے، دوسرا ظلم کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور ظالم کو مجبور کرتا ہے. خود نے کہا کہ ہم ناکام ہو گئے، کیا ہے، پابندیوں کے ذریعے کامیاب ہونے سے ہم ناکام ہو گئے، ظلم کے ساتھ مقابلے کیا لبنان، سوریہ، عراق، یمن میں ان کو کامیاب ہونے نہیں دیا. تو ظلم ہوگا، یہ بشر کی عادت ہے، بشر کیا بیڑیے ہے نا، کسی خود مغربی سائنسدان نے کہا بیڑیے ہے. اسلام کیا کہتے ہیں، انسان مرکب ہے حیوانیت سے اور انسانیت سے، انسانیت کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اس کی حیوانیت ابھی سے ہے، انسان کے اندر جو انسانیت ہے اس کی تربیت کی ضرورت ہے، اس کے اندر جو حیوانیت ہے وہ بالفعل آتا ہے. ہمارا بچہ دنیا میں آنے کے بعد چھلانگ لگانا، وہ لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس عالم میں دیکھیے، ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنا، ظالم کو عاجز کرنا. ایک امام کے بارے میں، ظاہراً امام دہم تھے، خلیفہ عباسی کہتے ہیں اعجزنی اعیانی اعیانی ابن الربا، امام رضا کے فرزند نے مجھ کو عاجز کر دیا، تھکا دیا مجھ کو. مظلوم ظالم کو تھکا دیتا ہے، پھر حکمت عملی کے ساتھ جب آتا ہے. دیکھیے بس وقت یہ ہے، ہم اہل سنت وہابی سوچ والے حیران ہوتے، یہ حزب اللہ ایران ملے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ، اب تک امریکہ نے نہ ایران پر حملے کیا نہ حزب اللہ پر حملے کیا. ہمارے دیکھو صدام پر حملے کیا، القاعدہ پر حملے کیا، طالبان پر حملے کیا، داعش پر حملے کیا، جبکہ ان کو خود انہوں نے بنایا ہے، یہ بھی ثابت ہے. وجہ کیا ہے، مظلوم ہے لیکن عاقل مظلوم ہے، سوچ سمجھ کر دشمن کو بہانہ بھی نہیں دیتا ہے، اپنا منزل کی طرف بھی آگے بڑھ رہا ہے، اور دشمن کو جرأت بھی نہیں دیتا ہے، کیونکہ دشمن کو سمجھ نہ آ رہا ہے اگر ہم ان کو ماریں گے ہمارے دو برابر تین برابر آدمی مارے جائیں گے، تو دشمن کے پاس جرأت بھی نہیں ہے کیونکہ مقابلہ کریں گے، مجاہدین ہیں. دشمن کو عالمی طور پر اخلاقی جواز بھی نہیں دیتا ہے کہ کوئی خلاف قانون ہم نے کام نہیں کیا، بین الاقوامی قوانین کے مطابق کوئی خلاف قانون کام ہم نے نہیں کیا. تو یہ مظلوم جتنے برداشت کرے گا، برداشت کے ساتھ رہبر معظم کا کیا ہے جملہ، کیا نام ہے، قہرمانانہ کہا نا، ایک سلوح کرنا ہے لیکن قہرمانہ نہ سلوح کرنا ہے، ایک سلوح ہے ڈر سے مجبوری سے کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ بہادرانہ سلوح کرنا ہے، اپنے منزل ہدف کو چھوڑے بغیر سلوح کرنا. تو یہ تو ظلم بھی مؤثر ہے، کس حوالے سے، ایک اپنے آپ کو تیار کرنے کے حوالے سے، ہم تجربہ کار ہو جائیں گے، ہم مضبوط ہو جائیں گے، دوسرا عالم کو آگاہ کرنے کے لیے. عالم میں ابھی تک بھی لوگوں کے حق و باطل معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ظلم باعث بنے گا آہستہ آہستہ سب کے سمجھ میں آ جائے، جو موجودہ حکومتیں ہیں وہ ظالم حکومتیں، سعودی عرب کم و بیش لوگوں کے سمجھ میں آنے لگا نا، امریکہ کچھ کم و بیش لوگوں کے سمجھ میں آنے لگا. یعنی اگر اس ظلم کے خلاف ہم اقدام کریں گے، اپنی طاقتور ہونے کے علاوہ عالم کو بھی ظالم کے خلاف متحد کر سکتے ہیں، ظالم کے چہرے کے اوپر سے نقاب اٹھا سکتے ہیں. اس کے ظاہر آسان کام نہیں ہے، لیکن ظلم کے یہ فائدہ یہ کہ عالم استقبال امام کے لیے تیار ہو جائے گا، ظالم کو دیکھ لیں گے، ظالم کی حقیقت کو سمجھ لیں گے، پھر استقبال امام کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو ظلم بھی حقیقت یہ ہے کہ عالم کو استقبال امام کے لیے تیار کریں گے، خواص کو بھی اس عظیم ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار کریں گے، یعنی اپنوں کو بھی، اور تعداد کے لحاظ سے بھی ایسی تعداد جو سخت ترین حالات میں ان میں تبدیل نہ ہو بہت مؤثر ہے. معجزات کے لحاظ سے بھی ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا کہ ہم دنیا میں علمی قیادت کر سکے، اخلاقی قیادت بھی کر سکے، علمی قیادت بھی کر سکے، ورنہ صرف قلبی جو انتظار ہے، انتظار کرنے والا ہم سے پہلے لوگ بھی ناکام ہو گئے ہیں۔ بعض بزرگان ایک فہرست پیش کی ہے، مثلا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے منتظر تھے، فرعون کے شکنجے میں تھے، ہر مرد کو تکفیریوں کی طرح قتل کر دیتے تھے، فرعون اور فرعونیوں کے شکنجے میں تھے، منتظر تھے امام حضرت موسیٰ کے، کیونکہ خبر یہی سنی تھی تمہارے نجات دینے والا حضرت موسیٰ ہے، منتظر تھے، حضرت موسیٰ پہنچ گئے تمام معجزات کے ساتھ، سمندر کے پانی کو روک دیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرعون سب سے زیادہ ترقی یافتہ بادشاہ، بعض علماء تاریخ کے نظریے یہ ہے کہ مصر یا بشریت نے ایک زمانے میں بہت ترقی کی تھی، پھر کچھ مسائل کی وجہ سے کیا ہے، زلزلہ ہے، طوفان ہے، سیلاب ہے، جو بھی ہو، دوبارہ کئی سو سال پیچھے چلی گئی۔ احرام مصر کو دلیل لاتے ہیں کہ یہ بشر نے کافی ترقی کی تھی ایک زمانے میں۔ اب اس فرعون کو کیا کیا، غرق کیا بنی اسرائیل کے لیے، یستضعفون فی مشارق الارض و مغاربها، ان کو نجات دی۔ سب کے باوجود حضرت موسیٰ سے کہا کہ اودین من قبل ان تاتینا من بعد ما جئتنا، موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی تکلیف میں۔ حضرت موسیٰ کو اتنی تنگ کیا کوئی یاد نہیں ہے، حضرت ہارون کے قتل کے الزام تک لگایا حضرت موسیٰ پر، یعنی انتظار کرنے والے تھے لیکن جب منتظر آ گیا ناکام ہو گئے۔ بنی اسرائیل جو طالوت کو اپنی درخواست پر فلان پر اس زمانے کے نبی نے خدا کے حکم سے نشاندہی کی، بعد میں ایک پانی نہ پینے پر اس کے بعد نہیں مانے، کہا کہ فلان جگہ پر پانی نہ پینا، پہنچ گئے اسی جگہ پر تو محدود افراد کے علاوہ باقی سب نے جا کر پانی پی لیا، اور وہی لوگ جنگ میں ڈرنے لگے، جرأت نہیں کی، جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا ان کو جرأت ہوئی۔ ظاہر ایمان کا مسئلہ ہے نا، پیاسے لوگ تھے لیکن وہ محدود تعداد جن کو خدا اور نبی پر یقین تھا انہوں نے پانی نہیں پیا، جن کو یقین نہیں تھا انہوں نے پانی پیا، جن کو یقین نہیں وہ میدان جنگ میں ظاہر ہے اسی طرح سے ڈرتے، جن کو یقین ہے میدان جنگ میں خدا کے لیے شجاعت کے ساتھ لڑتے ہیں۔ علیہ السلام اہل کوفہ سے فرماتے ہیں، تم سردی گرمی سے ڈرتے ہو جنگ کے حوالے سے، تو خون دینے سے تو مزید ڈر جاؤ گے۔ سردی گرمی کی وجہ سے جنگ نہ کرنے والے کیا ہے، جان کے حوالے سے تو زیادہ ڈر جائیں گے۔ تو یہاں پر اس کی وجہ کیا ہے، حضرت علی علیہ السلام خلیفہ کے خلاف انقلاب لایا اور علی کو اقتدار پر لایا، اہل کوفہ نے انتظار کے امام کا، اور امام کو ہزاروں خطوط، اس زمانے میں خطوط لکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لکھنا بھی، بھیجنا بھی، پہنچانا بھی، یہ سب کچھ کیا، لیکن جب امام آ گئے بے وفائی کی۔ اس کے راز کیا، راز وہی جو مولا نے فرمایا اہل کوفہ سے، لیس امری و امرکم واحد، میری بات تمہاری بات ایک نہیں ہے، اریدکم للہ و ترودیننی لانفسکم، میں تم کو خدا کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھ کو اپنے لیے چاہتے ہو، تم میری حکومت چاہتے ہو کہ تاکہ خود تم عیش کرو، میں تم کو چاہتا ہوں تمہارے ذریعے الہی مقاصد کو عملی کروں، اروج ان اداوی بکم و انتم دائی، میں تمہارے ذریعے معاشرے کے علاج کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم خود میری بیماری ہو، تم خود میری بیماری ہو۔ یہ تو ابھی مسئلہ یہی ہے کہ معاشرے کو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، مشکل کا حل اسی میں ہے کہ امام کے کیا بن جائے، ہدف میں امام کے ہم ہدف بن جائے۔ اگر ڈر کی وجہ سے کچھ ہماری پارٹیاں جو تھی، دیکھیں بڑے بڑے پروگرام، میں تو ادھر نہیں تھا، خبریں سنی ہے، شیعہ قوم جمع ہو گئی، بہت بڑے بڑے اجتماعات، کیونکہ خطرات تھے، ابھی وہی پارٹیاں پروگرام رکھے تو پانچ آدمی پہنچ جائیں گے۔ تو یہ مسائل کیا ہیں، اس لیے ہے کہ اپنے لیے امام کو چاہتے ہیں، اپنے لیے نبی کو چاہتے ہیں، اپنے لیے خدا کو چاہتے ہیں، تو یہ لوگ وفادار نہیں بن سکتے۔ اہل کوفہ اپنے لیے حسین کو چاہتے تھے، دیکھا حسین کے ساتھ دیں گے تو مسئلہ ہے، اسی لیے دل حسین کے ساتھ، تلوار حسین کے خلاف، یہ مشکل ہے. اگر دل امام کے ہمراہ نہ ہو، یعنی امام اور اس کی فکر ایک نہ ہو، یعنی للہیت اگر نہ ہو، تو ہم امام کے منتظر نہیں ہو سکتے. ہمارا عمل بتائے گا، مختلف مراحل کے امتحان بتائے گا کہ ہمارا ہدف اور امام کا ہدف ایک ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے معاشرے کو، ہمارے زمانے میں حضرت امام خمینی اسوہ حسنہ اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے، ایک آدمی خدائی بن جائے، معاشرے کو خدا کی طرف لے جاتا ہے. نغمہ مردی کے دارد بوئے دوست، ملت را می برد تا کوئے دوست. اگر دوست کی یعنی خدا کی خوشبو آ رہی ہو کسی سے، تو پوری قوم اسی کے ساتھ خدا کی طرف جائیں گے. تو خلاصہ میرے خیال میں وقت بہت لیا میں نے، کیونکہ باہر دعوت دینا آپ کے اختیار میں ہے. ہاں جی والے دوسرا کیا ہے، مگر ان کے اچھے سیکھے ہوتے تو ہمیں تنبیہ کر سکتے تھے، وہ بھی نہیں ہوا. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.